إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قابل احترام اور بہنوں ہر انسان کے لیے توحید کا سیکھنا لازم ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو حتیٰ کہ بچوں کو بھی اللہ رب العالمین کی عظمت اور توحید کا عقیدہ سکھانا یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے لہذا جہنم کی آگ سے بچانا یہ کیسے ممکن ہے کیسے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے یعنی علموا انفسکم واہلیکم الخیر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو خیر کا علم ان کو سکھاؤ بھلائی ان کو سکھاؤ اور خیر کا علم عقیدہ اور اسی طرح سے عبادات اخلاقیات معاملات اور آداب یہ ساری چیزیں ایک انسان ان پانچوں شعبوں کے اعتبار سے علم حاصل کرے تو اس کے پاس خیر کا علم جمع ہو گیا ایک عقیدہ دو عبادات تین معاملات حلال حرام تجارت لین دین حقوق چار اخلاقیات صبر کیا ہے یقین کیا ہے توکل کیا ہے ان اوصاف کا حامل بننا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور پانچ آداب کھانے کے آداب پینے کے آداب سونے جاگنے کے آداب لباس چلنا پھرنا بولنا سننا مہمان میزبان مسجد باہر جانا گھر میں آنا استنجا اور اس طرح سے دوسری چیزیں چھوٹی بڑی چیزیں ہیں جو زندگی میں انسان کے معمولات میں ہوتی ہیں ان کا اچھا طریقہ ان کاموں کے کرنے کا کیا ہے اسلامی طریقہ کیا ہے تو یہ آداب ہیں تو یہ پانچوں چیزیں یہ پانچ شعبے دین کے ہیں عقائد عبادات اور معاملات اخلاقیات اور معاشرت جس کو آپ کہیں یا آداب جس کو کہیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور بڑے علم سے پہلے یعنی مشکل علم سے پہلے دقیق اور باریک علم سے پہلے گہرے علم سے پہلے انسان کو بنیادی اور آسان اور اہم ترین علم سیکھنا ضروری ہے اور یہی علم بچوں کو بھی سکھانا ضروری ہے فوراً پیڑ کوئی نہیں بنتا ہے اس کو پہلے پودا بننا پڑتا ہے اسی اعتبار سے علمی اعتبار سے بھی انسان کو جو آسان آسان اور پہلے مرحلے کا علم ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے خاص طور سے بچوں کے لیے کہ انہیں بنیادی علوم اور آسان انداز میں اسلام کی تعلیمات سکھانا یہ خود اپنے اندر ایک بہت ہی عظیم الشان حکمت اور عقل مندی ہے تو یہ جو کورس ہم نے شروع کیا ہے اس کا یہی مقصد ہے پچھلے درس میں عقیدہ اسلامی عقیدہ کیا ہے اس حصے کو ہم نے شروع کیا اور 10 باتیں ہم نے اس میں دیکھیں اس کا اعادہ اگر ہم کر لیں تو پہلی چیز ہم نے سیکھی ہمارا رب کون ہے، دو زمین و آسمان اور ساری چیزوں کو کس نے پیدا کیا، تین ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، چار سب سے بڑا گناہ کیا ہے، پانچ کیا شرک کا گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو سکتا ہے، چھ کس گناہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، سات سجدہ کس کو کرنا چاہیے، آٹھ دعا کس سے کرنی چاہیے، نو مدد کس سے مانگنی چاہیے یعنی استعانت، اور دس قربانی کس کے لیے کرنی چاہیے، ذبح کس کے لیے کرنا چاہیے۔ تو یہ دس باتیں ہم نے سیکھی، اب آگے ہم سے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر گیارہ یا باب نمبر بارہ، اللہ کے نزدیک مقبول دین کون سا ہے، یعنی وہ کون سا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جینے والوں کی نیکیاں اور زندگی قبول کر کے اس پہ انعام دے گا۔ تو یہاں پہ ہم کو یہ بچے کو سمجھانا ہے۔ جواب، اللہ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے، آخرت میں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ یہاں ایک تو پہلی چیز، بچہ سوال اس کے ذہن میں یا اس کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ دین ہے، دین کیا ہے، دو مقبول دین، اور تیسرے اس میں کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے کہ مقبول دین اسلام ہے، اور کیوں ہم کو دین اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے دیے دین پہ چلے کیوں ہم، اور وہ مقبول ہوگا کا کیا مطلب ہے، اور دین کا مطلب کیا ہے۔ اس سے پہلے اس کو سمجھانا ضروری ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکموں کے تابع ہے۔ آپ کی شروعات یہاں سے ہونا چاہیے کہ دیکھو آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہے، پوری گیلیکسیز ہیں، کہکشاں ہیں، پورے سورج چاند ستارے، ہوائیں، بادل، بارش کا نظام، سمندر کا نظام، کشتیوں کا اس میں چلنا، ہواؤں کا یہاں سے وہاں بہنا، اور اسی طرح سے انسان کا دل دھڑکنا، کھانا کھاتے ہیں تو ہضم ہونا، پیشاب پاخانے کے راستے سے گندگی کا باہر نکل جانا، یہ سارا قانون کس نے بنایا؟ ظاہر بات ہے اس کا قانون ہے، تو آپ کو بتانا ہے پہلے کہ یہ ایک قانون ہے جس کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے اور اس میں بندھی ہوئی ہے، آپ کو پہلے یہ بتانا ہے۔ جب بچہ اس کو مان لے گا آپ کو پھر یہ بتانا ہے کہ بنایا کس نے، یہ اللہ نے بنایا، یہ قانون پورا اللہ نے بنایا، اور پھر اس کو یہ بتانا ہے کہ جو بھی ہے وہ اچھا ہے، دل ہماری مرضی کے مطابق نہیں دھڑکتا ہے، ہم سوئیں، جاگیں، بے ہوش ہو جائیں، دل اپنے آپ دھڑکتا ہے، وہ ہم سے اجازت نہیں مانگتا ہے آنکھ کھولنے کے لیے، ہم اپنی مرضی سے آنکھ کھولتے ہیں، اپنی مرضی سے بند کرتے ہیں، دل کا ایسا نہیں کر سکتے، دل کا ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ دل اپنے آپ دھڑکتا رہتا ہے، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے حساب سے اس کو بندے کے سینے میں رکھا ہے کہ وہ دھڑکتا رہے، اس کی مرضی کے تابع رہے گا، بھول گیا مر جائے گا، اس کے بس میں نہیں ہے۔ کھانے پینے کا، پیٹ کا نظام، آدمی کھانے کا تو اختیار رکھتا ہے لیکن پیٹ میں جانے کے بعد میں کیا ہو رہا ہے اس کو معلوم تک نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ جو اندر ہوتا ہے اس سے انسان کے جسم کے لیے خون بنتا ہے، اس کی غذا اس کے جسم کے لیے قوت بنتی ہے، کیونکہ بچے کو بتائیں بھوکے رہیں گے تو کیا ہو جاتے ہیں، کمزور، تو اندر کھانے سے قوت بنتی ہے، انسان کے لیے مفید ہے، اور جو چیز فضلات ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ انسان کے لیے مفید ہے، اچھا ہے، جس اللہ نے کائنات کو اتنے اچھے قانون کے اندر باندھا ہے اور انسان کے جسم کو بھی اتنے مفید قانون کا تابع کیا ہے، یہ سارا نظام اس نے بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، یہ اس کے علم کی دلیل ہے، یہ اس کی حکمت کی دلیل ہے، اس کی رحمت کی دلیل ہے، اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ کائنات کا نظام بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے علم چاہیے، اور سطحی علم نہیں بلکہ گہرا علم، حکمت چاہیے کہ بچہ پیدا ہو تو چھوٹا ہو اور بعد میں بڑا ہو، کیونکہ ماں کے پیٹ میں چھوٹا ہی سما سکتا ہے۔ غور کریں اس کو کہ بچہ چھوٹا کیوں پیدا ہوتا ہے، انسان کے لیے اللہ نے یہ نظام کیوں رکھا، اس میں حکمت ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین، اس کا جسم دیکھیے، چھوٹا بچہ ہے، چل نہیں پاتا ہے، ساری چیزیں ہیں، ماں کا محتاج، وہ اگر پیدا ہوتے ہی چلنے لگے گا نقصان ہوگا، کیونکہ ابھی وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جیسا نظام رکھا ہے پوری کائنات کے لیے، یہ مفید ہے۔ لہذا جو اللہ اس کائنات کا نظام بنا کر چلا رہا ہے، اسی نے یہ دین دیا ہے۔ تو ساری کائنات ایک قانون کی پابند ہے، اور انسان کا جسم بھی ایک حد تک، بس اس کو اخلاقی سطح پر اپنے اختیار سے اللہ کے بتاوے قانون کا پابند ہونا ہے، اللہ کی دیوی تعلیمات کے مطابق جینا ہے، کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے، کیا صحیح کہہ کس کو ماننا ہے کس کو غلط ماننا ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، جیسی باقی کائنات پابند ہے اللہ کے حکموں کی، اپنے اختیار سے بندے کو پابند ہونا ہے۔ کیوں کریں ایسا؟ دیکھو کائنات پابند ہے تو اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے۔ تو انسان بھی اگر اس کے حکم کا پابند ہو جائے تو نتیجہ اچھا ہی ہوگا۔ لہذا دین اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا ہوا جینے کا طریقہ ہے، جس میں دل کے لیے بھی حکم ہے، زبان کے لیے بھی ہے، اور پورے بدن کے لیے بھی ہے۔ انسان کا اعتقاد، اس کے اقوال اور اس کے افعال، ان تینوں چیزوں کے لیے دین میں رہنمائی موجود ہے۔ تو اسلام اللہ کی پسند ہے، اسلام اللہ کی پسند ہے، دین اللہ کی پسند ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھکائے، جیسے پوری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اللہ کے قانون کی، اللہ کے حکموں کی پابند ہے، انسان کو بھی ایسا بننا ہے، یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی مقبول دین، آتھینٹک دین، ایکسیپٹیبل دین، قابل قبول دین، قابل اعتماد اور قابل اعتبار دین اسلام ہے۔ یہاں آپ کو بتانا پڑے گا، اولاً تو آپ نے دین کی اہمیت بتائی کہ اللہ کے دیوے دین پر کیوں چلیں، دوسرے آپ کو یہاں بتانا ہے اسلام کے معنی کیا ہے۔ اسلام کے معنی فرما برداری کے ہیں، جس کو استسلام عربی میں کہتے ہیں، استسلام تابع ہو جانا، سرنڈر کرنا جس کو کہتے ہیں استسلام، اپنی مرضی، اپنی انا، اپنا گھمنڈ، اپنی خود مختاری، میں، اپنی آزادی چھوڑ کے اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند بننا، یہ اسلام ہے۔ اسلام پیس اس کا مطلب نہیں ہے، بہت سارے اس دور میں ہمارے بولنے والوں نے اسلام کا مطلب پیس ہے، غلط، کسی ڈکشنری میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اسلام کا نتیجہ پیس ہے، اسلام نہیں ہوگا کیاس، پوری کائنات کے اندر تباہی ہوگی اگر فرما بردار اللہ کی نہ ہو۔ تو کائنات کا امن خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے حکموں کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے سب تباہ ہو جائے۔ تو اسلام کے نتیجے میں انسانی زندگی میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق لوگ جئیں، سماج اچھا چلے گا۔ اسلام سے پہلے کا مدینہ یثرب، اور اسلام کے بعد کا مدینہ یہ خود دلیل ہے اس چیز کی. آپسی جنگیں، بچیوں کو قتل کرنا، بچوں کو مار ڈالنا، اور ساری سود وغیرہ سے ایک دوسرے کو لوٹنا، یہ ساری بدعت، عورتوں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، زناکاری اور ظلم و جبر، سارا فساد وہاں پر تھا. لیکن جب اسلام آیا تو لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے لگے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے لگے، دوسروں کا احترام کرنے لگے، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنے، تو امن آیا. تو امن اسلام کا نتیجہ ہے. اسلام اس لفظ کے معنی نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں کہ پیس اسلام کا میننگ نہیں ہے، اس کا ریزلٹ ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کا مطلب ہی پیس ہم کرتے ہیں. بہرحال تو ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ انسان اگر زندگی جیے تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ثواب دے گا، انعام دے گا، تو اسی کے مطابق جو اللہ کے حکم کے تابع ہو، اللہ کے ماننے والوں کو انعام ملے گا. ایسا کیوں؟ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، مالک کو اختیار ہوتا ہے جو چاہے حکم دے، لیکن مالک کبھی ظلم والا حکم دیتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے بھلے کے لیے حکم دیتا ہے، اسی لیے دیکھو انسان کو جیسا بنایا اس کی بھلائی اس میں ہے. آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، زبان کی جگہ زبان، ہونٹ دیے، دانت دیے، آواز کے لیے حلق دیا، ساری صلاحیتیں، ہاتھ پاؤں، ہاتھ کی انگلیاں دیکھی، پاؤں کی انگلیاں دیکھی، گھٹنے دیکھی، کوہنیاں دیکھی، انسان کا جسم پورا بتا رہا ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے کی ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تو جس اللہ نے ہم کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا، تو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہذا اس کی ماننے میں بھلائی ہے، اور اس کی ماننا یہی اسلام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر انعام بھی دے گا. کیوں؟ ہم نے اپنی مرضی سے اللہ کے حکموں کو مانا، انعام اس کا ہے. تو آزاد تھا لیکن اللہ کے حکموں کو پورا کیا. تو اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا ہے، بچے کو ہم سمجھائیں، ہم کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، لیکن ہم اپنی آزادی سے اگر اچھے بن کے جیے انعام ملے گا. دنیا میں بھی جیسے کلاس روم میں بچہ ہے، سب شور کر رہے ہیں، ایک بچہ شریف ہے، وہ اپنی آزادی سے شریف ہے، اپنی آزادی سے وہ شرارت نہیں کر رہا ہے، تو ایسے بچے کو ٹیچر پسند کرتا ہے کہ کلاس سے باہر بھی وہ چلا جائے تبھی بھی یہ بچہ پڑھائی کرتا ہے، شور شرابہ نہیں کرتا ہے، بینچ پہ کھڑے ہو کے کودتا نہیں. یہ بچہ ٹیچر کی غیر موجودگی میں بھی شریف ہے. ایسے بچے کو سبھی پسند کرتے ہیں، ماں باپ پسند کرتے ہیں. تو یہ سمجھایا جائے کہ اپنی آزادی سے اچھا بننا، یہ اچھا بننا ہے. دباؤ میں تو سبھی بن جاتے ہیں، سر کے اوپر ڈنڈا لے کے اگر کوئی مسلط ہو تو سبھی صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن اصل صحیح ہونا کیا ہے؟ کہ انسان کو آزادی ملے اور پھر وہ پابند بنے. تو خلاصہ کلام یہ، یہاں پر آپ کو دین کا مطلب بتانا، یعنی دین کیوں، اور پھر اللہ کے نزدیک انعام کے لائق اپنی آزادی سے فرما بردار بننا، اسلام کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو سکھانا ہے. یہ سارے ایلیمنٹس آپ کو سکھانا، آپ کو اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھنا چاہیے تاکہ آپ کیسے سمجھا سکیں. اور یہ غور یاد رکھیں میری بات کو، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، اصلا ہمارا مقصد بچے ہیں، لیکن اگر آپ ایک نئے انسان کو جو دین کی طرف آیا ہے اس کو بھی سمجھائیں گے تو آپ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ بچہ ہی ہوتا ہے، اس کو سب نئے سرے سے معلوم کرنا ہوتا ہے. نمبر 12، کیا اسلام ایک مکمل دین ہے؟ یہاں آپ کو دو چیزیں سمجھانی ہیں. ایک، اسلام میں نقص نہیں ہے. دو، بدعت نہیں چاہیے، اضافے کی ضرورت نہیں. یہ دو چیزیں آپ سمجھائیں گے آپ. ایک تو یہ کہ اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اسلام کی عظمت اور اس کے احکام کی تفصیل اور اس کے اندر جو یعنی شمولیت ہے، اسلام ساری چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، زندگی کے مختلف پہلوؤں کو گھیرتا ہے. یہ نہیں کہ بعض ریچولز ادا کر دی بس ہو گیا ختم اسلام. بہت سارے دین جو ہیں वो रिचुअलिस्टिक है, यानी रस्म रिवाज, साल में एक दिन आया फला रस्म अदा करो खत्म, उसके पीछे कोई फिक्र नहीं है, उसके पीछे जिंदगी के सारे अहकाम को शामिल नहीं है, पैदा होने से लेकर मरने तक के अहकाम, बच्चा पैदा हुआ तो क्या करना, जवान हुआ शादी करना, बच्चे हो गए उसके बाद के अहकाम, बीवी उसके सारे अहकाम, और उसके बाद बुढ़ापा आ गया मौत आ गई वो भी सारे अहकाम, फिर पेशाब पाखाने से लेकर तिजारत और हुकूमत, ये सारी चीजें, अकायद क्या माने क्या ना माने, अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसा सही करें इबादात, मखलूक के साथ कैसा ताल्लुक सही करें अखलाकियात, फिर लेन देन तिजारत हुकूक और सारे मामलात मुआमलात, और फिर जिंदगी में जो रोजाना के काम हैं उनको कैसे अदा करें, आदाब, छींकना, जमाई लेना, यहां तक कि चलना फिरना बैठना, आंखों का इस्तेमाल, मेहमान मेजबान, बात करने के आदाब, पेशाब पाखाना, सुनना, जुबान, हाथ पांव, सारे अहकाम। तो आदाब जो है ये भी इस्लाम में है। तो इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। मुकम्मल का मतलब ये है कि जिंदगी के तमाम शोबों को घेरता है और जिंदगी के तमाम शोबों में इंसान को रहनुमाई देता है। याद रखिए पांच शोबे जिंदगी के, एक अकायद, दो इबादत, तीन मामलात, चार अखलाकियात और पांच आदाब। ये पांच हैं, इसको मुआशरत भी आप कह सकते हैं। तो ये पांच शोबे जिंदगी के हैं कि ये दिल से मुतालिक है, ये अल्लाह से मुतालिक है इबादत, ये बंदों के हुकूक हैं, ये सुलूक है और ये डिसिप्लिन लाइफ जैसी होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो पांच शोबे जिंदगी के हैं। अब देखिए कौन सा दीन ऐसा है, इस्लाम में इस सारी चीजों के ताल्लुक से इंसान को रहनुमाई मौजूद है। तो इस्लाम एक कामिल दीन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सवाल का जवाब क्या है, हां इस्लाम एक मुकम्मल और कामिल दीन है, मुकम्मल दीन है, कंप्लीट परफेक्ट, उसमें कोई नक्स नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना। तीन हिस्से हैं यहां पे। नंबर एक, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, ये पहली चीज। आज जब यह आयत नाजिल हुई, फ्यूचर में जाके कंप्लीट होगा नहीं। आप देखिए, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर होता है, अचानक आपको एक नोटिफिकेशन आता है, क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है या अपग्रेड करना है, क्यों, पहले हमने बनाए थे लेकिन कुछ वायरस वगैरह की वजह से या कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गए, अब हमको मालूम पड़ा, हमने उसका हल निकाला, ये लो। तो पहले नहीं मालूम था आपको, नहीं, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे सोल्यूशन भी आता जाएगा, यानी पहले हम आपको ऐसा नहीं दिए थे जिसमें फ्यूचर प्रॉब्लम के सोल्यूशन हो, क्योंकि हमको खुद मालूम नहीं था। तो क्या अल्लाह को नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम, तो जब अल्लाह को मालूम है तो अल्लाह ऐसा दीन देगा जिसमें फ्यूचर के प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, जो सारे अहकाम नाजिल होने थे सब हो गए, अब कयामत तक के लिए किसी नए दीन की जरूरत नहीं, जितना दिया जा चुका है उसी में इंसान के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। यह मतलब इसका। ये कब आयत नाजिल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में आयत नाजिल हुई, मतलब तभी मुकम्मल हो गया। आज का मतलब आज नहीं 2019, आज का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जब आप हज में थे, अरफा के दिन जुमा का दिन था, दो ईदें जमा थी, जुमा भी और अरफा भी, تو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ بتا رہی کہ دین اللہ نے کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو دین کامل ہے. دو، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. یہاں ایک بات یہ معلوم ہے، ایک تو معلوم ہے کامل، دوسرے ملا نعمت. واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنی خصوصی نعمت قرار دیا ہے. ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، کھانا پینا سب کچھ، لیکن اللہ نے اس نعمت کا انتصاب اپنی طرف کیا ہے، اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے، میری نعمت. باقی نعمتیں بھی تو اللہ کی ہیں، لیکن اس کو خاص اپنے سے جوڑا. جو چیز اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. وہ انطہر بیتی، میرا گھر صاف کرو، میرا گھر پاک کرو. کون سا گھر؟ کعبہ. اللہ نے اس گھر کو اپنے سے جوڑا، اس کی عزت عام گھروں سے زیادہ ہے. باقی نعمتیں بھی ہیں، روپیہ پیسہ لباس گھر، لیکن دین ان تمام نعمتوں سے بڑھ کے، کیونکہ اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا اس کو. واتممت علیکم نعمتی، کیا دین نعمت ہے؟ ہاں، اگر ہمارے پاس دین نہ ہو ہم کیسے جیئیں گے؟ ہم کو کیسے معلوم پڑے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم پیدا ہوئے؟ سائنس بتا سکتے ہیں. دیکھیے کتنی عجیب چیز ہے، سائنس کو ہم برا نہیں بولتے ہیں، سائنس پڑھنا چاہیے. زوالوجی جانور، اور دوسرے علوم باٹنی اور بایولوجی کے اور شعبے، پھر فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، جیولوجی، ایسٹرانومی، اور کتنے سارے الگ الگ جو بھی ہیں اس طرح کے علوم فنون ہیں، شعبے ہیں. یہ سب مخلوقات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مخلوقات کیسی ہیں، کائنات کیسی ہے، پیڑ پودے کیسے ہیں، جانور کیسے ہیں، انسان کیسا ہے. کیوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ایسا کیوں ہے کہ زمین اتنے ہی ڈگری پر کیوں بینٹ ہے، سورج اتنے ہی فاصلے پر کیوں ہے، اور ہوائیں، ہوا کا وجود کیوں ہے، ہم سے نیچے کی لیئر آکسیجن کی کیوں ہے اور اوپر دوسری گیسز کیوں ہیں، سمندر رکے ہوئے کیوں ہیں، کشتی اس پہ چلتی کیوں ہے، اتنا ہی لوہا ڈال دیں تو ڈوب جائے گا، کشتی کیوں نہیں ڈوبتی، قانون کیوں ایسا، جانور اتنا بڑا گھوڑا اونٹ کیوں تابے ہیں، طاقت اس میں زیادہ ہے، وہ پابند کیوں ہے اس کا، بچہ اس پہ سواری کر رہا روک رہا تو روک رہا، چل بولے تو چلتا کیوں ایسا، یہ تابے کیوں ہیں، انسان کا جسم اس کا پورا قانون مفید کیوں ہے، کیوں؟ سائنسدان بتاتا نہیں، وہ بتاتا ہاؤ، وہ نہیں بتاتا وائے، کیسے ہوتا ہے ایسا. وہ پروسیس بتا سکتا ہے، وہ پرپز نہیں بتا سکتا. اس کو یاد رکھیے، سائنس جو ہے یہ پروسیس بتاتا ہے، کیسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا 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 ہوتا. اچھی بات ہے، کیوں ہوتا ایسا میرے کو کیا معلوم، نہیں معلوم، میں نہیں جانتا ایسا، وہ پرپز نہیں جانتا. کائنات کیوں ہے، ہم کیوں دنیا میں ہیں؟ سائنسدان سے پوچھیے، بولے گا اچھا وہ ملے، میں خود پوچھنے جا رہا تھا. یہ فلاسفرز نہیں، ان کے پاس سوالات ہیں، جواب نہیں. فلسفی کا کام سوالات پیدا کرنا ہے، جوابات نہیں. سوالات پیدا کر 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 کے کنفیوژن ہو جانا، پہلے سے زیادہ ذہن خراب ہو. کسی فلسفی نے انسانیت کو حل نہیں دیا، اس کو مسائل صرف بتائے، بلکہ نئے مسائل پیدا کیے. جو نہیں سوچتا تھا وہ بھی سوچنے لگا اس کو. تو اسلام نعمت ہے، کیوں؟ اسلام نہیں ہوتا تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہمارا پیدا کرنے والا کون، ہم کو معلوم نہیں ہوتا کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، ہم کو معلوم نہیں ہوتا جو مقصد ہماری زندگی کا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کو کیسے جینا پڑے گا؟ جنت میں جانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، وہ صحیح طریقہ کیا ہے جینے کا؟ نہیں معلوم پڑتا ہم کو. اسلام نے ہم کو وہ طریقہ دیا. موٹی بات ہے، آپ بہت دور کی بات ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پیشاب پاکانے کا طریقہ آپ دیکھیے، اسلام کا دیکھیے اور باقی سب کو دیکھیے، انگلینڈ، امریکہ اور اس کو اس کو دیکھیے، اس میں فیل ہیں. اسلام طہارت کے مسائل بتاتا ہے، گندگی سے صفائی بتاتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کیا مثال دی جائے؟ تو اتنی بنیادی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مغربی تہذیب میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، صفائی اس کی کوئی، اس کی کچھ صفائی نہیں اس کی. اور پڑھا لکھا آدمی ہوں، وہ ٹیبل پہ ہاں برابر رومال رکھے گا، چمچا لے گا، کون سے ہاتھ میں کون سا فورک کس میں لینا اور یہ اسپون کس میں لینا ہے، پیشاب کا کیا، اس کی صفائی کا کیا؟ تو اس کی صفائی تو ہے کہ نیچے کی راتوں اٹھا کے نہیں کھانا، لیکن گندگی اور نجاست، نظافت الگ ہے اور طہارت الگ ہے. وہ نظافت والے لوگ ہیں، طہارت کا ان کے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. تو یہ ساری چیز کون بتایا؟ اسلام. یہ نعمت ہے اللہ کی، واقعی اللہ ہی ایک مسلمان کو اپنی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت اسلام کو ماننا چاہیے. میرے پاس گھر ہے، میری صحت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس موٹر گاڑی ہے، فلانی چیزیں ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی ہے. اصل نعمت اسلام ہے، اور کیوں نہ ہو، یہی تو نعمت ہے جو اللہ سے جوڑتی ہے، یہی تو نعمت ہے جو جنت کا حقدار بناتی ہے. تو پھر سب سے بڑی نعمت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ان نعمتوں سے بڑھ کے نعمت دلانے والی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہی ہے. تو ویسے ہی جیسے کوئی آدمی غور کرے، بچے کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی اس میں. جیسے کوئی کہے کہ تم کو یہ نوٹ چاہیے، 2000 والے جو نوٹ بندی کے بعد آئے ہیں، یہ 2000 والے نوٹ چاہیے، یہ میری جیب میں ہے، یہ چاہیے یا میرے خزانے کی چابی ہے جو میری جیب میں ہے؟ سوچئے، ایک تو ہے نوٹ اور دوسرے ہیں خزانے کی چابی. تو چابی تو دکھ رہی ایک دم سڑی ہوئی، ایسی لگ رہی ہے کہ کچھ خاص نہیں اس میں، یہ تو بس لوہے کی چابی ہے، کیا قیمت ہے؟ چابی کی قیمت کیا ہے؟ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اندھا ہے جو نہیں سمجھتا اس کو. عقل مند آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی، یہ چابی بنتی سستے میں ہے، لیکن یہ چابی جس تجوری کی ہے، جس خزانے کی، اس میں بہت مال ہے. تو تم چابی کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ چابی کس چیز کی ہے. اس کو دیکھ کے تم کو کراہت ہو رہی ہے، گھڑی تم کو اس سے اچھی دکھ رہی ہے، لیکن یہ چابی ایسے خزانے کی ہے، ایسی ہزاروں گھڑیاں تم خرید سکتے ہو. تو گھڑی کی بجائے چابی لو. یہ امتحان ہے عقل مندی کا. بچے کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو نوٹ ہے، پیسہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن چابی، چابی اصل ہوتی ہے. اسلام چابی ہے جنت کی ابدی نعمتوں، دنیا میں اللہ کی رضا اور اس کے انعام اور اس کی عطا کے لیے یہ چابی ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے. تو یہ اسلام ہے، وہ اتمم، یہ بڑی نعمت ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، میں راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اسلام ہوگا. معلوم ہوا کہ اس میں نعمت اور آخر میں کیا ہے؟ رضا. اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی رضامندی اسلام میں ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسلام پہ چلنا پڑے گا. اللہ راضی ہوگا، انعام دے گا، اور اللہ اگر ناراض ہوگا سزا دے گا. تو اللہ کی رضامندی کس میں ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا، بطور دین میں نے اسلام تمہارے لیے مقرر کر دیا، اب میں راضی ہوں گا تو اسلام پر. اسلام کے علاوہ زندگی لاؤ گے، اسلام پہ نہیں چلو گے، راضی نہیں ہوں گا، اسلام پہ چلو گے، راضی ہوں گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں یہ بتلانا ہے۔ اب وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس میں اپنے آپ یہ بات موجود ہے کہ تم اپنے دل سے کچھ بھی نکال کے اس پر عمل کرو گے میں راضی نہیں ہوں گا، تم کو اسلام کا پابند بننا پڑے گا۔ کیوں؟ دین کامل ہے، تمہارا اپنی طرف سے دین میں کچھ نکالنا گویا کہ اس دین کو غلط ثابت کرنا ہے کہ دین کمپلیٹ نہیں ہے، میں اپنی طرف سے اس میں جوڑ رہا ہوں، تو دین تو کامل ہے۔ تو اب اپنی طرف سے لوگ جو بدعت نکالتے ہیں، کیا یہ دین ہے؟ نہیں، لیکن وہ بطور دین کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو کس نے بتایا کرنے کے لیے؟ کسی نے نہیں، اپنے دل سے کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے، تم کو کس نے بتایا اچھا ہے؟ ہماری عقل۔ تو تمہارا علم، تمہاری عقل اللہ کے علم کے مقابلے میں تم جوڑ رہے ہو کہ یہ بھی اچھا تھا جو اللہ سے رہ گیا۔ بدعت نکالنے والا ایک اعتبار سے اللہ پر، اللہ کی تنقید کرتا ہے، اللہ پر نعوذ باللہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ اللہ نے جتنا دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا، کچھ رہ گیا تھا جو میں جوڑ رہا ہوں، کہ ایک اچھی چیز تھی، اسے پوچھو اچھا ہے کہ نہیں ہے، اچھا ہے، تو یہ اچھا اللہ سے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کچھ، جو کچھ اللہ نے دین دیا، تو جو دے رہا ہے وہ رہ گیا اللہ سے۔ تو بدعت اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہے، اللہ کے لیے نقص کو ماننا ہے، تو یہ بھی بتانا ضروری۔ تو یہاں یہ دو چیزیں بتانا ہے، دین کامل ہے، دین زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے، اور بدعت بری ہے۔ یہاں پر دونوں چیزیں اس کو سمجھانی ہے، ہم کو کسی اور طریقے کی ضرورت نہیں، اسلام کافی ہے۔ اس میں اسلام کے لیے غیرت پیدا کرنا ضروری ہے بچے کے دل میں، ہمارا دین ہمارے کافی ہے، ہم کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوم اچھی وہ قوم اچھی، ہمارا دین ہمارے لیے کافی ہے، ہم ایسا ہی جئیں گے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ نمبر 13، کفر کیا ہے؟ جواب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دینا کفر ہے، چاہے اللہ کی بات نہ مانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، یہ کفر ہے، کفر انکار کو کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں بچے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں کہ کفر کے معنی ڈھانپنا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے، آپ بس اتنا بتا دیں کفر کے معنی انکار کر دینا۔ ایک انسان اگر عمل نہ کرے وہ انکار نہیں ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہے، عمل نہ کرے انکار نہیں ہے، ہاں نہیں مانتا اگر کہتا ہے، چاہے دل سے یا زبان سے، اور کبھی آدمی کے عمل سے بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رسول حکم دے اور اشارے سے کہے نہیں مانتے ہم، تب بھی یہ مانا جائے گا کہ انکار نہیں ہے۔ نعوذ باللہ قرآن کی حقارت کرے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انکار، عقیدے سے، دل میں یا زبان سے، یا اسی طرح سے اہانت کے ذریعے سے بھی انکار ہوتا ہے، کسی چیز کو قبول نہیں کیا آدمی نے، ذلیل کرتے اس کا اشارے سے انکار کرتے ہیں، نہیں چاہیے ہم کو یہ سب، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انکار میں آتی، انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں آدمی اگر عمل میں کوتاہی کریں، گناہ کریں، اسے گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں، اگر وہ گناہ کو پروالا نہیں ہے تو کافر نہیں ہوگا، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہگار ہوگا۔ جھوٹ بولتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ بولنا سکھایا اس کا انکار کر دیا، انکار نہیں کیا، وہ مانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ہاں اگر یہ کہنے لگے میں شراب پیتا ہوں، صحیح ہے یہ، اسلام کا حکم غلط ہے، شراب نہیں پینا چاہیے، کافر ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ شراب پینا اچھا ہے اور اسلام میں جو بتایا گیا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے،
یہ غلط ہے، ظلم ہے، ہر آدمی آزاد ہے، جو چاہے پیے کھائے، اس کی مرضی، اس کے پیسے سے پیرا کیا جاتا ہے؟ اگر ایسا بولتا ہے تو یہ کافر ہے. لیکن کوئی آدمی ہے جو شراب پیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، کیا کروں، لیکن شراب کے بغیر میرا چلتا نہیں ہے، بہت ٹینشن ہے اس لیے شراب پیا میں، تو شراب پینا کیا ہے؟ برا ہے، لیکن میں پی رہا ہوں. تو ایسا آدمی کافر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شراب کی حرمت کو وہ مانتا ہے. شراب حرام ہے وہ مانتا ہے، تو یہ ماننا اس کو ایمان کے دائرے میں باقی رکھے ہوئے. اگرچہ وہ نافرمان ہے، گناہگار ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ عاصی، گناہگار، مرتکب کبائر، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے، جو چاہے. تو کفر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹ پھیر کے چل دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ مانو. کس کی؟ اللہ کی، رسول کی. اللہ کی مانو، رسول کی مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، تَوَلَّوْا کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر کے مڑ جانا، جانے کے لیے، یعنی بلا رہے اور نہیں آ رہا، نہیں آتا میں. تو یہ انکار کرنا، ماننے سے انکار کرنا، قبول نہیں کرنا، رد کرنا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ پسند نہیں کرتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ کافر ہو گئے، کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دو باتیں ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بچے کو سمجھانا ضروری ہے کہ اللہ کی بات کا انکار نہیں کیا جاتا ہے، رسول کی بات کا انکار نہیں کیا جاتا ہے. اللہ کی بات کہاں ملتی ہے؟ قرآن میں. رسول کی بات کہاں ملتی ہے؟ سنت یا احادیث میں. تو نہ قرآن میں آئی ہوئی بات کا انکار کرنا چاہیے، نہ حدیث میں آئی ہوئی بات کا انکار کرنا چاہیے. آج نئے دور میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ حدیث ہم نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ ہماری عقل کے خلاف ہے، یا یہ قرآن کے خلاف ہے. معلوم نہیں محدثین نے جمع کی تو پکا کیے کہ نہیں کیے، شبہات ہیں. کوئی حدیث اگر صحیح ثابت ہو جاتی ہے یا حسن ثابت ہوتی ہے تو اس کا ماننا لازم ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. جہاں اللہ کی بات ماننا ضروری ہے، وہیں رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہاں آپ کو بتانا ہے کہ بیٹا، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آئے، شرط یہ ہے کہ واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونا چاہیے، گھڑی ہوئی نہیں، غیر معتبر نہیں، مشکوک نہیں، اوتھینٹک بات. اگر پکی بات اللہ کی ہے یا رسول کی ہے، ہم تک پہنچی برابر، کوئی بنا کے نہیں بول رہا ہے، تو اس کو ماننا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہنا چاہیے، لیکن انکار نہیں کرنا چاہیے، جھٹلانا نہیں چاہیے، اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. کیسے؟ جیسے مثلا استاد کہیں دیکھو بیٹا سچ بولنا چاہیے، نہیں نہیں سچ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹی بولنا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ انکار ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار نہیں کرتے، دین کی کسی بات کو غلط نہیں بتاتے. نمبر 14، نفاق کیا ہے؟ زبان سے اسلام کو ماننے اور دل سے اس کا انکار کرنے کو نفاق کہتے ہیں. نفاق بھی کفر ہی ہے. نفاق بھی دراصل کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے دل سے انکار کر رہا ہے، تو انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا دل سے ہو. لیکن نفاق چونکہ دو حصوں میں بٹا ہوتا ہے اور کفر زبان سے بھی انکار دل سے بھی انکار ہے، لیکن نفاق کیا ہے؟ زبان سے اقرار، زبان سے کہتا ہاں مانتے ہیں، دل میں کہتا نہیں مانتا میں. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، دین کو زبان سے قبول کرنا لیکن دل سے قبول نہیں کرنا، یہ نفاق ہے. نفاق کے معنی ظاہر و باطن کے اختلاف کے ہیں. نفاق کے معنی کیا ہے؟ ظاہر اور باطن، باطن اندر، ظاہر باہر. تو ظاہر میں اقرار اور باطن میں انکار، یہ نفاق ہے. نفاق بھی کفر ہی ہے، کیونکہ انکار ہے اس لیے کفر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے زبان سے ان کا بولنا سچا نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں. لہذا اس کا ترجمہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ اپنے گمان میں اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ حرکت کر رہے ہیں جو دھوکہ دینے والی ہے، لیکن نتیجہ نہیں نکل سکتا. اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر، کیا فائدہ دے گا ان کو؟ یہ سمجھتے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ان کو ہم نے دھوکے میں رکھا، یہ سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں ہیں مسلمان. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ. اسلام قبول نہیں کر کے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کفر میں جینا تم کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ مرنے کے بعد کی زندگی میں تم ناکام ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے پاس اسلام نہیں ہے. یہاں تم چھپ سکتے ہو، وہاں نہیں چھپ سکتے، تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک انسان مثال کے طور پر، اگر بہت سیریس اس کی بیماری ہے اور دوا کھانا اس کے لیے ضروری ہے، اب وہ جب بھی دوا اس کو ڈاکٹر دیتے ہیں وہ کھانے جیسا کرتا ہے لیکن پھینک دیتا ہے اور خوش ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ایک مہینے سے بیوقوف بنا رہا ہوں، کسی کو معلوم نہیں. کڑوی ہے تھوڑی دوا، اسلام تھوڑا کڑوا ہوتا ہے نا، ہاں تو دوا تھوڑی کڑوی ہے اس لیے میں نہیں کھا رہا ہوں اور اس کو پھینک رہا ہوں اور کسی کو معلوم نہیں پڑا، خوش. کتنا انٹیلیجنٹ ہوں میں، کتنا عقل مند ہوں. عقل مند ہے، بے وقوف ہے. کیونکہ دوا اگر تو نہیں کھا رہا ہے، تیرے لیے ضروری دوا کھانا، تو نقصان کس کو ہو رہا؟ نقصان تجھ کو ہوگا. تو اصل میں یعنی تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن تجھے شعور تک نہیں کہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے، دوسرے کا کیا نقصان کر رہا ہے. بچے کو اس طرح سے سمجھانا ہے کہ منافقین اپنے گمان میں ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بے وقوف ہیں یہ، کیونکہ ان کا کفر دنیا میں چھپا ہوا ہے، تو اس میں فائدہ نہیں نقصان ہے، کیونکہ آخرت میں نہیں چھپا پائیں گے، آخرت میں پکڑے جائیں گے اور مجرم ثابت ہوں گے. کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا فائدہ ہوا ہے؟ اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت ہے. تو منافقین کون ہیں؟ اب تھوڑا آپ کو ہسٹری بتانی پڑے گی ان کی. منافقین کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، بہت سے لوگوں نے بات قبول نہیں کی، کچھ لوگوں نے قبول کی، پھر لوگ ستانے لگے بہت مشرکین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مکہ چھوڑا اور مدینہ آئے. مدینہ میں جب آئے تو آپ کے آنے سے پہلے بہت سارے لوگ یہاں مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے آپ کو وہاں بلایا تھا کہ آپ آئیے، تو اللہ کے حکم پہ آپ مدینہ گئے. جب مدینہ آپ گئے تو وہاں پر آپ کو لوگوں نے اپنا بڑا بنا لیا کہ آپ جو حکم دیجیے, گویا کہ حاکم ہیں آپ حکم دیجیے, آپ ہمارے سردار, آپ ہمارے بڑے, ہمارے رسول, آپ کے حکم کے تابع ہم چلیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے سے مدینہ کے اندر پوزیشن والے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان کی پوزیشن ختم ہو گئی. پہلے مدینہ میں ان کی چلتی تھی, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ان کا مقام ختم ہو گیا, وہ نیچے ہو گئے. ان کو بھی مجبوراً اسلام لانا پڑا, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے تو کونے میں چلے جائیں گے, کارنر ہو جائیں گے. تو مجبوراً وہ اسلام لے آئے, لیکن دل میں اسلام سے نفرت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی. اور یہ لوگ کھل کے تو اسلام کے خلاف کچھ کر نہیں پاتے تھے, چپکے چپکے آپس کی مجلسوں میں یا کمزور مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے کچھ باتیں ایسی کر دیتے تھے جس سے ان کے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہو سکے. ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں جو کھل کے مخالفت نہیں کرتے ہیں, لیکن سازش کے تحت فتنہ فساد پھیلاتے ہیں, لوگوں کو دین میں کنفیوز کرتے ہیں. تو یہ منافقین تھے, ان کی ہسٹری. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں, آخرت کے دن پر ایمان لائیں, لیکن یاد رکھو وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی حرکت کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ نے ان کو برا بتایا, یہ نفاق ہے. مسلمان کو منافق نہیں ہونا چاہیے, منافقین اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں. مسلمان صاف وہ ہوتا ہے, اس کا ہاں ہاں ہوتا ہے, نہ نہ, وہ دھوکے بازی نہیں کرتا ہے, وہ دھوکے بازی نہیں کرتا ہے. جس چیز کو مانتا ہے مانتا ہے, نہیں مانتا ہے نہیں مانتا ہے. اور کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بارے میں دل میں کفر نہیں رکھتا ہے, بلکہ دل اور زبان سے مان لیتا ہے اور عمل سے بھی اس پر چلتا ہے, کوشش کرتا ہے. نمبر 15, رسول کسے کہتے ہیں؟ وہ نیک بندے, وہ نیک بندے جنہیں اللہ نے اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے چنا, انہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں. رسولوں کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے, یہاں یہ بتانا ہے کہ انسانوں ہی میں سے رسول ہوتے ہیں, اور ان کا مقصد اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے. اللہ ہر بندے سے کلام نہیں کرتا ہے, بلکہ کچھ بندوں کو چنتا ہے, ان کو اپنا دین سکھاتا ہے فرشتوں کے ذریعے, اور ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں. تو اللہ ایسے بندوں کو خود چنتا ہے, چنا. ایسا نہیں کہ وہ بندے اچھے نیک بنے تو اس کے ایلیجیبل ہو گئے, نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوتا ہے. بندہ اپنی طرف سے کچھ کر کے رسول نہیں بن سکتا, اللہ ہی چنتا ہے, اسی لیے اللہ نے چنا, انہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں. رسول کا معنی کیا ہے؟ بھیجا ہوا, پیغام کے ساتھ بھیجا ہوا, جس کو پیغام دے کر بھیجا جائے. ارسل, بھیجنا, اور اسی پر سے لفظ ہے رسالہ. رسالہ ہمارے یہاں بھی میگزینز کو رسالہ کہتے ہیں. کیوں؟ پیغام ہوتا ہے وہ, تو رسالہ پیغام کو کہتے ہیں. تو رسول اس کو کہتے ہیں جو کسی عام انسان کا پیغام نہیں, دنیا کے بادشاہ کا پیغام نہیں, اللہ کا رسول کون؟ جو اللہ کا پیغام بندوں تک لاتا ہے. تو رسول اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں. نبی کون ہے؟ نبی بھی تو وہی ہے, نبی بھی تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس پیغام آتا ہے اور بندوں کو پہنچاتے ہیں, پھر فرق کیا ہے؟ علماء نے کہا انبیاء کو عموماً کتاب نہیں دی جاتی ہے, رسولوں کو دی جاتی ہے, اور انبیاء پچھلی ہی شریعت پر چلتے ہیں. ایک کے بعد ایک نبی آتے رہتے ہیں, رسول آتے رہتے ہیں, تو جو شریعت لائے ہیں نبی اسی شریعت پر چلتے ہیں, رسول یا تو پوری شریعت نہیں لاتے ہیں یا پھر پچھلی شریعت میں اضافہ یا تبدیلی لاتے ہیں. اور عموماً رسول جن لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ دین کی بنیادی باتوں میں گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو بیسیکلی کتاب اور شریعت میں تبدیلی یہ رسول کے ہاں پائی جاتی ہے، نبی کے ہاں نہیں. رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے، رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے. رسول کم تھے، نبی زیادہ تھے. پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام. پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام. اس کو یاد رکھیے، پہلے نبی آدم علیہ السلام، پہلے رسول نوح علیہ السلام. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ یا ایوہ الرسول. لیکن آپ سے کیا کہا؟ یا ایوہ النبی. تو جو نبی ہے وہ رسول بھی، جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے. تو یہ فرق یاد رکھیں. نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ من انبأ عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے خبر دے. نبأ خبر کو کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے خبر دے اس کو نبی کہتے ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے پیغام کوئی دیتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے. کیونکہ اللہ نے ایسا ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو دین کون سکھاتا؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہمارے پاس بھیجا، رسولوں کو ہمارے پاس بھیجا تاکہ وہ ہم کو اللہ کا دین سکھائیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو چنا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو دین سکھایا. ضرورت اس کی ہے؟ بچہ سمجھتا ہے اسکول میں صرف کتاب چلتی ہے کیا؟ لو کتاب پڑھو اور پاس ہو جاؤ اور امتحان دے کے انجینئر بن جاؤ. نہیں، اسکول جاتے ہیں، استاد ہوتا ہے، پڑھاتا ہے. تو پڑھانے والا بھی چاہیے، سکھانے والا بھی چاہیے. تو رسول اور نبی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی کتاب لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کے مطلب سمجھاتے ہیں اور خود بھی عمل کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کے لیے انسان رسول بھیجے تاکہ انسان ان سے مانوس ہو سکیں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو صحیح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے رسول اور نبی چنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلیں دے کر بھیجا. رسولوں کو معجزات بھی دیے جاتے تھے. ایک دلیل ہوتی تھی ان کی بات، اور دوسرے ان کے معجزات. جیسے وہ بات کرتے تھے دلیل کی بنیاد پر کرتے تھے، تو جو عقل مند لوگ ہوتے تھے ان کی بات سن کر ہی ان کو نبی مان لیتے تھے. اتنی صحیح بات بولنے والا یہ نبی. لیکن ان کے ساتھ میں کچھ عجائبات بھی ہوتے تھے جو بتاتے تھے کہ ان کے پاس کچھ الگ چیز ہے، یہ عام انسان نہیں ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، وہ زمین پر ڈالتے تھے عصا سانپ بن جاتا تھا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالتے ایک دم روشن ہو جاتا ہے. تو ایسے فوق الفطری معاملات نبیوں کے ساتھ ہوتے تھے، جو سپر نیچرل جس کو ہم کہتے ہیں. ایسی چیزیں عام طور سے ہوتی نہیں. تو نبیوں کا معاملہ ایسا ہوتا تھا، رسولوں کا معاملہ ایسا ہوتا تھا، یہ ان کی نبوت کی علامات ہوتی تھی. وانزلنا معہم الکتاب، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو بینات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی. وانزلنا معہم الکتاب، اللہ کی طرف سے ان کو کتاب دی جاتی تھی. والمیزان، اور ترازو ان کے ساتھ نازل کیا، یعنی عدل و انصاف، ان کی بات میں عدل، ان کے احکام جو وہ لے کر آئے ان میں سماج میں انصاف ہوتا تھا. اللہ کے معاملے میں عدل، شرک نہیں، اللہ کا حق اللہ کو دو. بندوں کے معاملے میں عدل، بندوں کا حق بندوں کو دو. ان کی بات میں عدل، ظلم کی بات نہیں، بلکہ جو بات کرتے تھے بالکل بیلنس بات کرتے تھے. والمیزان وہ علم نازل کیا جو میزان والا ہے، لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ بھی انصاف پر قائم ہوں، تاکہ لوگ بھی عدل پر قائم رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دلیلوں، معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا اور ایسا علم دیا جو عدل پر مبنی ہے نہ کہ ظلم پر، ایسا دین دیا جس میں انصاف ہے ظلم نہیں ہے۔ تو نبی اور رسول آپ کو یہاں بتانا ہے، تمام رسولوں نے کس چیز کی دعوت دی؟ تمام رسولوں نے توحید کی دعوت دی۔ اگرچہ رسولوں کی تعلیمات میں بہت ساری چیزیں تھیں لیکن سب کی متفق علیہ دعوت کیا تھی، مشترکہ دعوت کیا تھی، دونوں کی کامن سب کی دعوت کیا تھی؟ سب کی دعوت توحید تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ، اور ہم نے جو بھی رسول اے نبی آپ سے پہلے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ تو ہم نے ضرور اس کی طرف اس بات کی وحی کی، یہ پیغام بھیجا، کیا؟ انہو لا الہ الا انا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون فاعبدونی تو تم میری ہی عبادت کرو۔ اسی بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہ پیغام ضرور بھیجا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا، تو تم میری عبادت کرو، کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم میری عبادت کرو۔ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یہ کلمہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف اللہ کو معبود کا مقام دیں اور اپنی تمام عبادات اللہ کے لیے خاص کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو اس سوال کے جواب سے کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا وہ یہ کہ توحید اتنی اہم ہے کہ سارے نبی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ یہ اتنی اہم چیز تھی کہ کسی نبی اور رسول نے توحید کو ڈراپ نہیں کیا، اس کو چھوڑا نہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ساری انسانیت کی ضرورت توحید ہے، ہر دور میں، ہر دور میں توحید ضروری تھی، ہر ایک کی ضرورت ہے، آج بھی ہے اور کل بھی تھی اور کل رہے گی بھی۔ دوسری چیز سے معلوم ہے، ایک تو یہ معلوم ہے توحید کی اہمیت، دو سارے رسولوں کا پیغام ایک تھا، کوئی رسول کچھ دے رہا کچھ دے رہا نہیں، سارے رسول اسی اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، ایسا نہیں ہوا کہ یہ رسول کچھ اور بتا رہا اس کی عبادت کرو وہ بتا رہا اس کی، نہیں، ساری انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے آنے والے رسول، انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی۔ اس میں تیسری چیز یاد رکھیں جو بہت سارے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ پہلے شرک تھا، کیونکہ پہلے لوگ جاہل تھے، پتھروں کو پوچھتے تھے، سورج کو پوچھتے تھے، پھر دھیرے 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 ان کے اندر امپرومنٹ آیا، پھر توحید آئی۔ یہ بکواس ہے، یہ غلط ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ان سب کی دعوت توحید تھی، اس میں کوئی پروگرس نہیں ہوا ہے کہ پہلے لوگ شرک پہ تھے پھر سدھرے، سوچتے سوچتے ان کی کلچرل ان کی ترقی ہوئی، پھر جا کے سمجھ میں آیا ایک کو پوجنا چاہیے، تو یہ امپرومنٹ نہیں ہے، یہ پہلے دن سے توحید کی دعوت تھی، سارے رسول ایک پیغام لے کر آئے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے، جیسے ہسٹری پہ پڑھایا جاتا ہے بعض آگے کے ہائر لیول پر، کہ توحید جو ہے یہ بعد کی چیز ہے، نہیں، اسلام ہی بتا رہا ہے توحید ہمیشہ سے رہی ہے، شرک بعد میں آیا، شرک بگاڑ کا نتیجہ ہے، توحید پہلے ہی سے تھی، شرک بعد میں آیا۔ تو سارے رسول توحید کی دعوت دیتے رہے۔ نمبر 17، اللہ کے آخری نبی کون ہیں، کیونکہ یہاں پر بچے کے درمیان، پھر اس کے بعد بھی رسول آئیں گے کیا، بھی ہمیشہ سے آتے رہے نا، تو ابھی بھی ابھی کیوں نہیں آ رہے، ابھی کیوں نہیں، ابھی بھی آنا چاہیے تھا، کتنا اچھا ہوتا اگر ابھی بھی رسول آتے، یا آئیں گے کیا اور آگے، نہیں، رسولوں کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں. یہ خود آیت ایک یعنی عظیم الشان پیشن گوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی مرد نہیں رہا، بچے پیدا ہوئے لڑکے لیکن وفات ہو گئی، تو کوئی بالغ نہیں ہو پایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں. تو یہاں پر رسول بھی آپ کو کہا گیا اور نبی بھی، ایک ہی آیت میں دونوں آپ کے القاب موجود ہیں کہ آپ رسول بھی تھے اور نبی بھی، لیکن نبی کے بارے میں کہا گیا خاتم النبیین. خاتم کہتے ہیں سیل کو، مہر، مہر سیل کر دینا. جیسے پہلے زمانے میں جب درہم گنتے تھے یا دینار، جیسے سو سو آج بھی ہم کرتے ہیں نا بینک وغیرہ میں، دیکھیے آپ وہ سو سو کے بنڈل بناتا ہے اور اس کو اسٹیپل کر کے اس پہ کاغذ چپکا دیتا ہے، اس پہ لکھ دیتا ہے، اس کو سیل کر دیتا ہے، وہ ختم ہو گیا اب یہ بند، تو اس کو جو ہے بند کر دینا تھیلی، اس کو دھاگا باندھ کے اس کے اوپر مہر لگا دیتے تھے، پیک ہو گیا، یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین کہا، کہ آپ سارے نبیوں کے خاتم ہیں اور خاتم بھی ہیں. خاتم مہر کو کہتے ہیں اور خاتم ختم کرنے والے. تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کیا نئے نبی ہیں؟ آپ سے پہلے خبر کون دیا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو دی وفات ہوئی ان کی، نہیں، واپس وہ آئیں گے اور پھر وفات ہوگی، تو وہ نئے تھوڑی نہ ہے. نیا نبی کوئی آئے گا نہیں. آج کل ایک جاہل بے وقوف پڑوس کے ملک میں احمد عیسیٰ کے نام سے مشہور ہوا ہے، اب نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہے کہ میں کون ہوں، عیسیٰ علیہ السلام. لیجئے آ گئے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام ابھی دو دو ہو گئے، ایک اورنگ آباد میں بھی ہے، شکیل ابن حنیف، وہ ایک ہے اورنگ آباد میں، کتنا نزدیک ہے دیکھو اپنے عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ہے پڑوس کے ملک میں. اب وہ دعا آپس میں طے کریں کہ واقعی عیسیٰ کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے ہیں اس بات کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم. مہر لگ گئی، اب ختم نہیں آئیں گے آپ. قادیانیوں نے کہا خاتم کا مطلب یہ ہے کہ آپ سکہ لگائیں گے تو وہ نبی بنے گا. لیجئے جس کو آپ کا سٹیمپ لگے گا وہ نبی. تو آپ کے پاس سٹیمپ ہے، جس کو چاہے نبی بنائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آگے بن سکتا ہے. یہ غلط تعبیر ہے، یہ غلط تفسیر ہے، کسی نے بھی نہیں، کیوں، حدیث کیا بتا رہی ہے، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ صریح دلیل اس بات میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں. تو بچے کو یہ بتانا، لیکن یہاں بچہ بولے گا کہ پھر ابھی آگے نئے مسائل کا کیا، رہنمائی کون کرے گا، لوگوں کی اب چینجز نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس دین کے بارے میں دو چیزیں ہیں جس کو یاد رکھیں. ایک حفاظت, دو کامل. اور کیا چاہیے؟ دین محفوظ دین ہے, دین کامل دین ہے. اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے. آج تک قرآن ہے نا جیسا کہ ویسا, آج تک حدیث ہے نا محفوظ, بالکل ہے. تو دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, دین محفوظ رہے گا. جب محفوظ ہے تو بگڑے گا نہیں, تو ضرورت کیا ہے. دو, دین کامل ہے, دین کامل ہے. اب اس میں کسی اضافے اور تبدیلی کی ضرورت نہیں رہی, اس لیے نیا نبی نہیں آئے گا. لوگوں کی تربیت کون کرے گا؟ علماء. وَإِنَّمَا الْعُلَمَاء إِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. کیا فرمایا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو وہ علم جو نبیوں کے پاس تھا اس کی حامل علماء ہیں. لہذا اب کون تربیت کرے گا امت کی؟ علماء کریں گے. ہر ہر علاقے میں, ہر ہر دور میں علماء تربیت کریں گے. اب نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ دین اب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور دین کامل ہو گیا. اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, اب نبیوں کی ضرورت نہیں رہی. نبیوں کی ضرورت کب ہوتی تھی؟ جب بگاڑ آتا تھا, اصلاح کے لیے آتے تھے اور اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور نیا معاملہ ہوتا تھا. اب نیا کچھ نہیں ہوگا, جو ہے وہی دوا ہے, اسی کو استعمال کرو, اسی میں شفا ہے. تو دین محفوظ ہے, دین کامل ہے, اب نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی. نمبر 18, جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اسے کیا ملے گا؟ اتنی پابندی, اتنے حکم پورے کرو تو کیا؟ کیونکہ انسان پہلے تنخواہ پوچھتا, پھر کام, پیکج کتنا ہے, پھر بولتا کام کیا ہے. تنخواہ نہیں تو پھر کام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, پہلے تنخواہ. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کیوں مانیں ہم؟ اس لیے کہ انعام ملنے والا ہے. انعام انسان کے لیے موٹیو ہے, اس کو حرکت ملاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ, پہلے جواب اس کا کیا ہے؟ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اسے جنت ملے گی. اور بہت کچھ ملے گا لیکن موٹی بات جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کی مانے اور اس کے رسول کی مانے, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اس کو اللہ تعالیٰ باغوں میں داخل کرے گا, تجری من تحتها الانہار, جس کے جن باغوں میں نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے, وذلک الفوز العظیم, اور یہ بہت ہی عظیم الشان کامیابی ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو وہ انسان کامیاب ہوگا اور وہ انسان جنتوں میں جائے گا, وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا. جنت ہمیشگی کامیابی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینا. دیکھیے, ایک ہوتا ہے کیا ملے گا اور دوسرا کب تک ملے گا. چیز اعلیٰ ہونی چاہیے اور مدت زیادہ ہونی چاہیے. مدت کتنی ہے؟ ایٹرنٹی, ہمیشہ کے لیے, ہمیشگی, کبھی ختم نہیں, کبھی 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 ختم نہیں. اور چیز کیسی ہے؟ اعلیٰ ترین چیز, باغ, گارڈن, باغات, کھانے کے لیے پھل, پانی خراب نہیں ہوگا, بدبودار نہیں ہوگا, دودھ کی نہریں, پانی کی نہریں, شراب کی نہریں, شہد کی نہریں, باغات, پہننے کے لیے بہترین لباس, گھر, محل, ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, پیڑوں کا تنا سونے کا, تھکن نہیں, بیماری نہیں, پیشاب پاپانا نہیں, بڑھاپا نہیں, بور نہیں, ٹینشن نہیں, ہوم ورک نہیں, امتحان نہیں، جو جی میں آئے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی دشمن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، ہر چیز کھانے کی موجود، بہترین لباس پہننے کے لیے، بہترین سواریاں، ہر چیز موجود، اور بارش اور پریشانی ایسی کچھ رکاوٹ کیچڑ تکلیف کچھ نہیں، ایک دم خوشگوار موسم، گرمی ہو رہی نہیں، بہت ٹھنڈی ہو رہی نہیں، معتدل موسم، ایک دم اچھا موسم، ایسا کوئی کسی سے ناراض نہیں، کوئی کسی کا وہاں مالک نہیں کہ فلاں کو غلام بنا دی کسی کا، نہیں، سب وہاں پہ بادشاہ کی طرح، کیا چاہیے؟ تو یہ جنت ہے، ایسی زندگی ہمیشہ کے لیے ملے گی، کس کو؟ جو پابند بن جائے تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے دن کے لیے پابند بن جاؤ، ہمیشہ کے لیے بادشاہ بن، چار دن کی زندگی ہے اس میں غلام بن جاؤ اللہ کے، تابع ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے، تو کیا ملے گا؟ ہمیشہ کی بادشاہت، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بادشاہت ملے گی، یہ انعام ہے. 19 صحابہ کون ہیں؟ رسول تو معلوم ہو گیا، ابھی صحابہ کون ہیں؟ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور جن کی موت ایمان ہی پر ہوئی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں. تمام صحابہ بے حد نیک لوگ تھے، انبیاء کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کا مقام و مرتبہ ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملے، آپ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، بعض صحابہ نابینا بھی تھے تو نہیں دیکھا آپ کو، لیکن ملے، آپ کی صحبت اختیار کی، چاہے دور سے ہی ہو، بڑی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس مجلس میں موجود ہیں تو صحبت مانی جائے گی. تو ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کا شرف ان کو ملا، لیکن خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، کیونکہ بعض لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بعض لوگ اسلام سے ہٹ گئے، تو ایسے لوگ صحابی نہیں ہیں، جو ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے اور آپ کی صحبت اختیار کی. کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے لیکن ملاقات نہیں کر پائے، جیسے اویس کرنی، اویس کرنی، تو یہ کیا ہے؟ یہ صحابی نہیں ہو سکتے ہیں، اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے، ان کی والدہ بیمار تھی، ان کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کی خدمت کرتے تھے، والدہ کی بوڑھی خاتون تھی، تو اس وجہ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکے، تو یہ اویس کرنی ہے. اور اس طرح کے کئی اور لوگ بھی تھے، ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مخضرم، مخضرم، جو ایمان لائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے. تو صحابی کون ہیں؟ ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں. صحابہ پلورل ہے، صحابی واحد کے لیے ہوتا ہے، یا صاحب، اور صحابہ کو، یعنی صحابہ پلورل ہے، جمع ہے، تو اصحاب بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اور بھی الفاظ اس میں آتے ہیں. تو یہ صحابی ہیں، صحابی کے معنی ہوتے ہیں ساتھی، صحبت، اسی پر اچھی صحبت، ساتھ رہنا، تو صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں اور آپ کے تمام معاملات میں آپ کے ساتھ ہونے والے، جنہوں نے آپ کو دیکھا یا صحبت اختیار کی، ان کو صحابی کہتے ہیں، جن کا خاتمہ بھی اسلام پر، ایمان پر ہوا. تمام صحابہ بے حد نیک لوگ تھے، انبیاء کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کا مقام مرتبہ ہے، یعنی یہ بھی اونچے لوگ ہیں، نبیوں کے بعد انہی کا مرتبہ ہے، نبی سب سے اوپر، اس کے بعد صحابہ. اللہ نے فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے جلدی سے ایمان لانے والے کون؟ مہاجرین اور انصار. مہاجر کون؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. انصار کون؟ جنہوں نے ان کی نصرت مدد کی. تو مہاجرین مکہ والے، انصار مدینہ والے. ان دونوں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کیا ہے جو پچھلی آیت میں بھی گزرا، والذین تبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان صحابہ کی پیروی کی. معلومہ کے بعد والوں کے لیے نجات اور کامیابی صحابہ کی پیروی میں ہے، صحابہ کی پیروی میں ہے، صحابہ کو فالو کرنے میں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے اللہ کے دین پر. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. قیامت کے دن جنت بنے گی؟ نہیں، بن چکی ہے، ریڈی ایک دم. اسی لیے رمضان میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے بند کیے جاتے ہیں. جنت اس وقت موجود ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے. ذلک الفوز العظیم، یہ بہت زبردست کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ایک، اللہ راضی ہو جائے. دو، جنت مل جائے. تین، ہمیشہ کی زندگی مل جائے. ایک، اللہ کی رضا. دو، جنت. تین، بقا، فنا نہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ، ہمیشہ باقی رہے، خلود جس کو آپ کہیں. تو یہ تین چیزیں اللہ نے صحابہ کے لیے بتائی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو صحابہ کو فالو کریں. تو اس سے صحابہ کا مقام معلوم ہوتا ہے، کتنے بڑے لوگ تھے. اس سے یہ بھی سکھانا ہے کہ صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے، صحابہ کیسے لوگ تھے، ان سے انسپائر ہونا، ان سے ان کی اقتداء کرنا، ان کی اقتداء کرنا، ان کو فالو کرنا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے. لہذا ہم کو بھی پیروی کرنا ضروری ہے. آخری بات بتا رہا ہوں میں آج کے لیے. نمبر 20، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹنے کا انجام کیا ہے؟ چلنے کا انجام تو دیکھا، جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی. نہیں چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پہ تو کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے راستے سے ہٹنے کا انجام دنیا میں گمراہی اور آخرت میں جہنم ہے. دو انجام اس کے ہیں، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں. ان کا راستہ چھوڑنے والا دنیا میں کیا ہوگا؟ گمراہ، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم میں. دنیا میں گمراہی اور آخرت میں جہنم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کتنی چیزیں ہیں؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ. جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، پہلا گناہ رسول کی مخالفت. پہلے دیکھ چکے ہم، رسول کی بات نہیں ماننا کفر ہے. مخالفت کبھی عمل سے بھی ہو سکتی ہے، دل سے تو مانتا ہے رسول کا حکم، لیکن عمل سے مخالفت ہے تو یہ کفر نہیں، یہ گناہ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ غلط کام کرتا ہے، کوئی بدعت یا کوئی عبادت غلط کرتا ہے، معلوم نہیں. تو ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید نہیں ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. گناہ نمبر ایک اور گناہ نمبر دو. نمبر ایک رسول کی مخالفت، نمبر دو مؤمنین کا راستہ کون؟ صحابہ، کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت میں مؤمنین کون تھے؟ صحابہ۔ تو رسول کی مخالفت کریں اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلیں، یہ دو گناہ ہیں۔ کیا ہوگا؟ دو سزائیں، ایک دنیا میں، دوسری آخرت میں۔ دنیا والی سزا کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے، سیدھا راستہ چھوڑ کے جس ڈائریکشن میں وہ ڈائیورٹ ہوا ہے اسی پر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، وہ اس پہ چلتا رہے گا، یعنی گمراہی اس کو ہدایت دکھائی دے گی، گمراہی اس کے لیے آسان ہو جائے گی، یعنی دنیا میں اس کے لیے سزا کیا ہے؟ گمراہی۔ دو، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، یہ آخرت کی سزا ہے۔ دنیا کی سزا گمراہی پر استقرار، اور آخرت میں جہنم۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہاں کنڈیشن بتائی کہ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی اگر رسول کی مخالفت کرے، صحابہ کا راستہ چھوڑے، تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہم ہر ایک کے لیے جہنم اور کفر کے فتوے نہ دیں۔ انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں معلوم، اور لا علمی کی وجہ سے وہ غلطی کر رہا ہے، تو کیا وہ جہنمی ہے؟ نہیں۔ لا علمی کی وجہ سے اگر ایک انسان غلط کام کر رہا ہے، جیسے ہم نے کسی سے کہا ایسا کرنا چاہیے، فلاں چیز ہے تو ایسا ایسا چھینکا ہے تو الحمدللہ بولنا چاہیے۔ مان لیجیے کوئی گاؤں میں آدمی بولیے کیا نیا لائے، ایسا کچھ نہیں ہے، انکار کر دیا اس نے، حالانکہ ایک چیز کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک آدمی چھینکے الحمدللہ کہے، اس نے کس کا انکار کیا؟ سنت کا۔ لیکن وہ جان نہیں رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو کافر نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو بتایا، میں جو بتا رہا ہوں کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے کیا؟ ہاں ہاں ہاں، استغفر اللہ، کریں گے ہم بھی کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ اب اس کو معلوم پڑا، ہدایت واضح ہوئی، قبول کیا۔ لیکن اس کے بعد کہتا ہے نہیں، ہم نہیں بولیں گے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی انکار کیا تو کافر ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ اتنی جلدی کسی کے بارے میں کفر کے فتوے دینا صحیح نہیں ہے۔ یہاں کنڈیشن اللہ نے بتائی، رسول کی مخالفت کرنے والا آدمی کون؟ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی مخالفت کرے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ لہذا جو نہیں جانتا ہے اس کو بتانا چاہیے، اس کو تعلیم دینا چاہیے، نہ کہ اس کو کافر قرار دیں۔ آپ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ بہت جلدی لوگوں کے لیے تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں ہم نے دیکھیں، 20 مسئلے ہمارے اس میں پورے ہوئے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں سیکھیں گے۔ یہ چونکہ عقیدے کا حصہ ہے اس لیے تھوڑا اس میں ہر چیز کو سمجھانا پڑتا ہے، اور بچوں کو کیسے سمجھانا یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے، تو کام ڈبل ہو جاتا ہے اس میں۔ تو اس کے لیے یہ حصہ تھوڑا طویل بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جو بقیہ باتیں ہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح ڈھنگ سے دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔